بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غام دی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے, اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 191 شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نئے موضوع, ایک نئے اعتراض کی آج دوسری نشست ہے. ہم نے آغاز کر دیا تھا اسلام اور ریاست. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب پہلی نشست میں آپ کا موقف سامنے آ گیا کہ اسلام, ریاست اور سیاست سے متعلق, نظم اجتماعی سے متعلق, حکومتوں سے متعلق, معاشرے سے متعلق کوئی احکامات دیتا ہے. پوری فہرست آپ نے پڑھ کے سنائی تھی اور اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا. آپ کی پیشکش پر چند سوالات ہیں, توضیح طلب کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس احکامات کی فہرست کو دینے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دین میں بعض احکامات فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور بعض احکامات معاشرے کو بحیثیت معاشرہ دیے گئے ہیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں, یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے اس کی بنا استدلال کیا ہے, اور کیا اس تقسیم کو ہمارا ماضی کا علم, امت کے جل قدر علماء اور فقہا تسلیم کرتے ہیں؟
میں اس میں متفرد نہیں ہوں. مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی طرح تسلیم کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں جب یہ احکام دیے گئے ہیں تو یہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کون سے حکم کا مخاطب فرد بحیثیت فرد ہے اور کون سے حکم کا مخاطب معاشرہ یا جماعت بحیثیت جماعت اور معاشرہ ہے. ہمارے دین میں احکام کی یہ فہرست پہلے دن سے اہل علم کے سامنے رہی ہے, چنانچہ وہ ان احکام کے بارے میں جو معاشرے کو دیے گئے ہیں یا جماعت کو دیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں گویا ریاست کو یا حکومت کو دیے گئے ہیں, دو تعبیرات اختیار کرتے ہیں, موقول الی السلطان اور موقول الى الامام. سلطان کا مطلب ہے اقتدار. امام ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کے لیے ہماری فقہ کی یا ہمارے علم کی اصطلاح ہے.
ٹھیک.
اور بالعموم علمی مباحث میں یہی اصطلاح استعمال بھی ہوتی ہے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی دو بالکل نمایاں مثالیں لے لیجئے. جہاد کے بارے میں ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا کوئی گروہ یا ان کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی. مسلمان بحیثیت جماعت یعنی پوری جماعت اگر اپنا کوئی نظم اجتماعی رکھتی ہے تو وہ نظم اجتماعی یا وہ حکومت یا ہماری اصطلاح کے مطابق ارباب حل و عقد اس کا فیصلہ کریں گے. یہ معاملہ ان کے سپرد ہے. ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت جہاد کیا جا سکتا ہے, ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت جہاد فرض ہو گیا ہے, ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت اس کے لیے کیا اقدام کرنا ہے اور کیا اقدام نہیں کرنا. مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے نظم اجتماعی کے فیصلے کی پیروی کریں.
ٹھیک.
یہی صورتحال ہر آدمی جانتا ہے حدود کی. یعنی ہمارے ہاں ہمارے دین میں چند جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہیں. اس وقت ان پر بحث کا موقع نہیں ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے. بہرحال ان سزاؤں سے متعلق بھی مسلمانوں کا پورا علم یہ مانتا ہے کہ یہ میرا آپ کا یا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ یہاں بدکاری ہوئی ہے تو سزا کا نفاذ کر دے, دیکھے کہ یہاں چوری ہوئی ہے تو کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دے. یہ ذمہ داری مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ہے, یہ اسی کا حق ہے, اور یہ ذمہ داری اس پر ڈالنے کے بعد اسے ہی مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے, اور اسی کو تحدید کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں ظالم اور فاسق قرار پائیں گے. یہ سب چیزیں مسلمانوں کا پورا علم بیان کرتا ہے, اس کے بارے میں ضروری ہدایات دیتا ہے, اس کے حدود و شرائط میں ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے, اور ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ موقول للسلطان ہے, یعنی مسلمانوں کے اقتدار کے سپرد ہیں. اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں خاص حدود کے بارے میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے ایک جلیل القدر عالم ابو بکر جساس کی عبارت رد کرتا ہوں, وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. یہ احکام القرآن کی عبارت 3 جلد ہے, 283 صفحہ ہے. وہ لکھتے ہیں, وقد علما من قرأ سمعوا هذا الخطاب من اهل العلم ان المخاطبين بذلك هم الائمه دون عامه الناس فقال تقديره فليقتل ائمه والحكام ايديهما وليجلدهم الائمه والحكام. اس کا ترجمہ ہے, اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے، کون سا خطاب؟ سورہ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو، یا اسی طرح سورہ نور میں فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورت، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شخص اس کو سنتا ہے۔ اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے، یہ بہت سننے کے الفاظ ہیں۔ اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہیں۔
اچھا،
یعنی یہ خطاب ہی ان سے ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کو اگر علم کی زبان میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں خطاب جماعت کو ہے، قوم کو بحثیت قوم ہے، جماعت کو بحثیت جماعت ہے، امت کو بحثیت امت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قوم، جماعت، امت اپنا ایک نظم قائم کرے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مخاطب ارباب حل وقت ہو جائیں گے۔ ارباب حل وقت یعنی وہی جن کو ہم ائمہ و حکام کہتے ہیں۔ چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے، بس چاہیے کہ امراء و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیے کہ امراء و حکام ان کی پیٹھ پر تازیانے برسا دیں۔ تو یہ دونوں جگہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگرچہ یہی کہا گیا ہے کہ اہل ایمان یہ کام کریں، لیکن اہل ایمان کو بحثیت فرد نہیں کہا گیا، بحثیت جماعت کہا گیا ہے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہاں تقدیر کلام یہی ہے، یعنی اگرچہ یہ بات الفاظ میں بیان نہیں ہوئی لیکن یہ مقدر ہے اور مسلمانوں کا علم اس کو اسی طرح سمجھتا ہے۔
ٹھیک،
اسی ذیل میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک فرض کفایہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز مجھ پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، روزہ مجھ پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے، ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہے، پھر یہ فرض کفایہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح بھی اصل میں اسی مدعا کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دین میں بعض ایسے فرائض بھی ہیں جن میں فرد کو بحثیت فرد مکلف نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی سادہ مثال لیجئے، نماز جنازہ۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ فرض کفایہ ہے۔
ٹھیک،
یعنی گھر کے لوگوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا، یہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ایک فریضے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اگر لوگ جمع ہو گئے، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، مسلمانوں کی کوئی جماعت جمع ہو گئی ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے اہتمام کر دیا ہے اور جنازہ پڑھا گیا ہے، تو یہ کفایت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سب لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں مخاطب ہی نہیں تھے کہ ادھر ایک مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہوا، وہ مراکش سے انڈونیشیا تک سب کے سب مکلف ہو گئے کہ اس کا جنازہ پڑھے، سب کے سب مکلف نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے، حکومت سے ہے، ائمہ و حکام سے ہے، یا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے معاشرے سے۔
ٹھیک،
تو اس طرح سے مسلمانوں کے پورے علم نے اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ کسی ایک حکم کے بارے میں یا عوامر و نواہی میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو ادھر رکھنا ہے یا ادھر رکھنا ہے، یہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تقسیم ایک مسلمہ چیز ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔
اصل نقطہ واضح ہو گیا کہ ہمارا علم اس تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بولوں، ایک توضیحی نقطہ اسی موقف پر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح امام جساس نے لکھا بھی کہ اہل علم اس کو پڑھتے ہی جان لیتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے معاشرے سے متعلق ہے یا حکام سے متعلق ہے، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو دین نے احکامات دیے، ان کی فہرست آپ نے بیان کی ہے، اس کی کوئی سائنس ہے کہ جس سے پتہ چل سکے؟ کیونکہ بظاہر تو قرآن مجید خطاب کر رہا ہے، تو لوگ تو اس حکم کی نوعیت سے اس چیز کو طے کر لیں گے کہ ہم سے مخاطب ہیں یا قرآن مجید نظم اجتماعی سے مخاطب ہے، لیکن کچھ چیزیں تو عملاً اللہ کے پیغمبر نے کر کے بھی دکھا دی، تو اس سے تو وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز نظم اجتماعی میں رکھنی ہے، اس لیے کہ پیغمبر خود اس کو لیڈ کر رہا ہے اور نظم اجتماعی سے متعلق احکامات پر عمل درآمد کر کے بتا رہا ہے۔
دونوں چیزیں فیصلہ کن ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں سے خطاب کیا گیا ہو، تو پہلا ہی سوال یہ پیدا ہوگا, اور یہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے والا یا کسی بھی کلام کو پڑھنے والا لازماً طے کرے گا کہ یہاں خطاب جماعت سے بحثیت جماعت ہے, قوم سے بحثیت قوم ہے, یا فرد سے بحثیت فرد ہے. ہر ہر جملے کے بارے میں جہاں مخاطبت کا اسلوب ہو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے. چنانچہ سیاق سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اگر سیاق و سباق میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو نوعیت معاملہ واضح کر دیتی. یہاں نوعیت معاملہ سے استدلال کیا ہے قاضی ابو بکر جساس نے
جی,
کہ یہ احکام اپنی نوعیت کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ فرد ان کا مخاطب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مسلمانوں کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پیغمبر کو اقتدار حاصل ہوا, ایک باقاعدہ نظم اجتماعی قائم ہوا, اور اس نظم اجتماعی میں ان احکام پر عمل کیا گیا. اس سے ہر شخص پر واضح ہو گیا کہ ان احکام کا تعلق افراد سے نہیں ہے. نظم اجتماعی کی ذمہ داری پیغمبر کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا, اور پیغمبر کے کسی جانشین کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا, مسلمانوں کے کسی حکمران کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا. اسی کو پھر ہماری فقہ نے موقول للسلطان یا موقول للامام کی تابعیات سے واضح کیا, اور اسی کو یہاں وہ اس طریقے سے واضح کر رہے ہیں کہ یہاں تقدیر کلام ہی یہ ہے کہ ائمہ حکام اس حکم پر عمل کریں.
ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے جس کو آپ نے بیان کیا اور ہمارا علم بھی اس کو قبول کرتا ہے, ایک عقلی سوال اس موقع پر اس کی توضیح میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم تو بتاتی ہے کہ ہر وقت ایک معاشرہ قائم ہوگا, وہاں نظم ریاست قائم ہوگا, مسلمانوں کی حکومت ہوگی, جنہوں نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے, اگر یہ صورتحال نہ ہو مثال کے طور پر, خود قرآن مجید نے بتایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہاں پر صورتحال نہیں تھی, تو پھر کیا وہاں پر نظم اجتماعی سے متعلق احکامات معطل ہو جاتے ہیں, دیے نہیں جاتے, یا ان پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے؟
ایسا ہی ہوگا. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے, یہ احکام دیے ہی اس وقت گئے جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ گیا. یہ مکہ میں نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کی قومی حیثیت کے وجود پذیر ہونے سے پہلے نہیں دیے گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات واضح کر دی کہ یہ احکام اسی صورتحال سے متعلق ہے جب مسلمان اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. وہ فرد کی حیثیت سے ہیں تو ان احکام کے مخاطب ہوں گے جو فرد کو دیے گئے ہیں. ان میں سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو باپ کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے جو احکام ہے وہ اس سے متعلق ہو جائیں گے. وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو ان احکام کا مخاطب ہو جائے گا. اس کے پاس روپیہ آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کے حکم کا مخاطب ہو جائے گا. سارے دین میں یہ چیز ہر جگہ ملحوظ ہوتی ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ فلاں چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو اب لازماً اس چیز کو وجود میں بھی آنا چاہیے. یعنی جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں فرد ان کا مکلف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے. اسی کو ایک قاعدے کے طور پر بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے تو اس میں ذمہ داری لوگوں کی حد وسع کے لحاظ سے ڈالی ہے, ان کی مقدرت کے لحاظ سے ڈالی ہے. بندہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گیا ہے, وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہے, نہیں آیا تو اس پر کوئی ذمہ داری سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. چغام صاحب, پہلی نشست میں آپ نے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ اپنے مضمون کو جو پڑھ کے بیان کیا تھا اس کے آخر میں ایک تقسیم کار کی تھی کہ علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نفاذ شریعت کے مطالبے لے کے اٹھیں اور تحریکیں چلائیں اور جدوجہد اس نوعیت کی کریں. ان کی ذمہ داری جو آپ نے بیان کی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی بنا استدلال کیا ہے, یہ فرق آپ نے کیسے کیا کہ علماء کو کیا کام کرنا چاہیے, علماء کی ذمہ داری کیا ہے, اور ہمارے یہاں بالعموم اس حوالے سے جو ذمہ داری وہ نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کیوں نہیں؟
اس معاملے میں ہر ہر چیز کا جواب خود اللہ کی کتاب نے دے دیا ہے. میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں دین پر عمل ہو رہا ہے, افراد بھی عمل کر رہے ہیں, جماعت بھی عمل کر رہی ہے, مسلمانوں کا معاشرہ بھی عمل کر رہا ہے, ان کے عمراء و حکام بھی عمل کر رہے ہیں, کوئی سوال نہیں پیدا ہو. لیکن کیا ہمیشہ یہی صورتحال رہتی ہے؟ افراد کو دیکھیے تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ دین کے احکام کے معاملے میں کوتاہیاں کرتے ہیں, بعض موقعوں پر سرکش ہو جاتے ہیں, مجرمانہ رویے اختیار کر لیتے ہیں. یہی صورتحال معاشرے کی بھی ہوتی, جماعت کی بھی ہوتی ہے, عمراء و حکام کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں جہاں ان کو باقاعدہ اقتدار حاصل ہے لیکن بہت سی جگہوں پر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا وہاں دین نے جو احکام مسلمانوں کے عمراء کو دیے ہیں یا حکام کو دیے ہیں یا ان کی ریاست کو دیے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے. یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سورہ توبہ میں یہ بتایا کہ پھر مسلمانوں کو کیا کرنا.
ٹھیک,
یعنی اس معاملے کو لوگوں کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا, اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلے, وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں. یعنی کیونکہ دین کے حوالے سے لوگوں کو متنبع کرنا ہے, دین کے حوالے سے اصلاح کی ذمہ داری انجام دینی ہے, تو یہ کسی ایسے شخص کو آگے بڑھ کر انجام نہیں دینی چاہیے جو اندھا راہ بتانے والا بن جائے, بلکہ وہی لوگ اس کے لیے اٹھیں جو دین کی بصیرت رکھتے ہوں. چنانچہ اس کے لیے قرآن مجید نے تفقہ فی الدین کی اصطلاح استعمال کی ہے. پھر اس کی ایک ایک پہلو کو واضح کیا, انہیں کام کیا کرنا ہے, انہیں یہ کام کہاں کرنا ہے, اس کام کا ہدف کیا ہونا چاہیے, اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اس کا نصب العین کیا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں بیان کی ہیں. میں اپنی کتاب میزان سے وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں میں نے یہ بحث تفصیل کے ساتھ کی ہے, اس میں ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی. میری کتاب میں قانون دعوت کے زیر عنوان ایک مضمون ہے یا ایک باب ہے, اس میں علماء کی دعوت زیر بحث آئی ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے وہاں نقل کی ہے, یہ سورہ توبہ کی آیت 122 ہے. آیت یہ ہے, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کا ترجمہ ہے, یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے. یعنی یہ پہلے ہی جملے سے واضح کر دیا کہ یہاں جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ سب مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے. یعنی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان یا بحیثیت فرد اس کا مخاطب نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے, ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے. یہ وہی چیز ہے جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے. دیکھیے یہ وہی بات ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا. جب آپ دین سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو اس طرح کی لایانی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہو گئی. ایک ریڑی لگانے والے کو, ایک تہکان کو, ایک کھیت میں کام کرنے والے کو, ایک ہنر مند کو, ایک مزدور کو, ایک آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو, مرد کو, سب کو مکلف ٹھہرا دیا گیا وہ اسلامی حکومت قائم کرے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے. پہلی بات یہ کہی ہے, مسلمان تو سب ہے, صحابہ کرام کا زمانہ ہے, لوگ رسول اللہ کی موجودگی میں ایمان لائے ہیں, لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے, دین میں بصیرت حاصل کر. اس میں جو الفاظ ہے, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, یعنی دین کو جانتے جس طرح کے جاننے کا حق ہے, دین کو سمجھتے جس طرح کے اس کو سمجھنے کا حق ہے, اس میں ادنا درجے کی کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے. دین کا عالم بننے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب اختیار کی جائیں تاکہ سچی بصیرت پیدا ہو, تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو, دیکھیے اپنی قوم کے لوگوں کو, یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاں تہاں جا کے یہ دولت بانٹنا شروع کر دیں, اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے. یہ رویے کیا ہیں, وہی یعنی فرد دین سے بیگانگی اختیار کر رہا ہے, فرد کے ہاں دین میں کوتاہی ہو رہی ہے, فرد دین سے سرکشی اختیار کر رہا ہے, جماعت کر رہی ہے, اسی طریقے سے مسلمانوں کے حکمران کر رہے ہیں, اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے. کیا کرتے ہیں, خبردار کرتے, انتظار کرتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مطالبے لے کے اٹھ کھڑے ہوں, احتجاج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, نہیں, خبردار کرتے. یعنی دین کے حوالے سے دین بتا کر, دین کا حکم سنا کر, دین کی وعید ان کے سامنے رکھ کے, اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر, کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں, تو ان کو خبردار کرتے. جب ان کی طرف لوٹتے, جب ان کی طرف لوٹتے یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد, یہ بتایا کہ پہلے دین کا علم حاصل کرو, آ کر
اس کے بعد
جب تم دین کے سچے عالم بن جاؤ
تو پھر کرو یہ کام.
اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے. یعنی وہاں ہدف کیا ہے؟ یہ کہ لوگ خدا کی گرفت سے بچے. وہی آخرت, اسی کو نصب العین بنایا اور یہ بتایا کہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ کام کرنا ہے. یہ میں نے کچھ ضروری وضاحت کر دی, لیکن یہ معاملہ چونکہ بہت عام ہے تو آپ وہ پورا باب سنیے.
جی,
میں نے لکھا ہے دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے. دعوت کا یہ حکم, یعنی دعوت دین کی مجھے بھی دینی ہے, آپ کو بھی دینی ہے, لیکن یہ حکم علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے. آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے, ہدف یہ ہے. سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. یعنی پہلا جملہ یہ
بتا رہا ہے, ہاں,
اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. آیت کی پدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہو. یعنی کسی مسلمان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے پورا دن لگا دینا ہے, کسی نے جا کر کھیت میں کام کرنا ہے, کسی نے سائنس کے میدان میں کوئی خدمت انجام دینی ہے, کسی نے تعلیم و تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, یہاں ہر شخص پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. تو فرمایا کہ کچھ لوگ کریں. آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بدی ہی حقیقت ہے. سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا میں ایک جیسے مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں. دین کا عالم بن کر اپنی قوم کو انذار کیا جائے اس کی توقع ہر مسلمان سے نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے ہر گروہ میں سے چند لوگوں کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کرے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کرے. اس کے لیے آیت میں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرے, اس کے فہم سے بہرہ مند ہوں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھیں. لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اس طرح جان لے جس طرح کہ اسے جاننے کا حق ہے. یہ چیز یعنی یہ بصیرت, یہ تفقہ, یہ فہم, یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن و سنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کرے تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح و وضاحت کر سکے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد, یعنی انہوں نے دین میں تفقہ پیدا کر لیا, اس کا باقاعدہ علم حاصل کر لیا, اس میں بصیرت پیدا کر لی, اب کیا کرنا ہے؟ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے, کیا ذمہ داری ہے ان پر؟ اٹھ کے ایک سیاسی جماعت بنائیں, اٹھ کے انقلاب کے نعرے لگائیں. دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے. اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا. یعنی یہ آیت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک مرحلے کی نشاندہی کر دی ہے تاکہ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے تبلیغی جماعتیں بنائی ہیں اور سیاسی جماعتیں بنائی ہیں اور اس کو دین کا تقاضا قرار دے دیا ہے, اس کی غلطی ہر شخص پر واضح رہے. وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے. یعنی یہ کہ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے, اس مقصد سے یہ جدوجہد کرنی ہے. یہ اگر غور کیجئے تو بین ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انذار کا کام، یعنی یہ لوگوں کو خبردار کرنے کا کام اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہ کام آپ نے انجام دیا، آپ کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انذار کا کام آپ کے بعد اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے، یہ ذمہ داری ہی علماء کو منتقل کی گئی ہے، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری قیامت تک انہیں ہی ادا کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کے ہر دائی کے لیے، یعنی جو شخص بھی یہ دعوت لے کے اٹھے، اس دعوت کے ہر دائی کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم کو حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے۔ آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کے دائی، یعنی اس دعوت کے لیے اٹھنے والے اصل حقداروں کو چھوڑ کر یہ دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے پھے، یعنی ان کی قوم ہی کو اس مقصد کے لیے ان کا مخاطب ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں متنبع رہیں۔ آیت میں یہ مقصد لعلہم یحذرون، تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچیں کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، یعنی لوگ محتاط رہے کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غفلت، تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اس طرح متنبع کرنا ہے، دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہو جائے، دین کا غلبہ قائم ہو جائے، اور اللہ کی بات ہر بات سے اونچی قرار پائے، یہ بے شک ہر دائی کی تمنا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن دعوت کا اصلی مقصد اس آیت کی روح سے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں انہیں کسی رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یعنی یہ ساری چیزیں خواہش ہو سکتی ہیں، میری بھی، آپ کی بھی، کسی دائی حق کی بھی، لیکن ان کو ہدف اور نصب العین نہیں بنایا جائے گا۔
ٹھیک،
اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو، یعنی دین کے علماء کو، اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے۔ یہ قرآن مجید ہی میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ جدوجہد کا حق ہے۔ اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھیں، وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل و عقد کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہیں، ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح و وضاحت کریں، انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں، اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں، اور جب تک زندہ رہے ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہے، یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے۔ دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے پورے کام کی تفصیل کر دی ہے۔ امت کی تاریخ میں دعوت و عزیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ان کا ماخذ در حقیقت یہی آئے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ان لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت و ضلالت کے تہ بتہ اندھیروں میں اپنے چراغ کی لو تیز کر کے سر راہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی ساری دلچسپی بس حق ہی سے ہوتی ہے، اور وہ اسی کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اپنے پروردگار سے جو کچھ پاتے ہیں بڑی فیاضی کے ساتھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں وہ ہستی کا ضمیر، وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتے
ہیں۔
یہ اس دعوت کے بارے میں اللہ کے دین کی ہدایت ہے، یہ خود پروردگار عالم کا بتایا ہوا لاح عمل ہے۔ اسی لاح عمل کو نہ سمجھنے اور پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں اس باب میں بہت انتشار فکر سامنے آتا ہے اور لوگ طرح طرح کی تاویلیں کر کے دین کے سارے تصور کو بالکل بے معنی بنا دیتے ہیں۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا نظم اجتماعی سے متعلق، کیا اسلام میں کوئی ہدایت دی گئی ہے؟ غامدی صاحب نے پوری فہرست پڑھ کے سنائی، یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ فرد کی فرد اور نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات، امت کی علمی روایت کے جھروکوں سے ہم نے کچھ چیزوں کو جانا، اور پھر یہ سوال کہ علماء اکرام اگر ان چیزوں پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو کیا رویہ اپنائیں گے، اس پر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب کا موقف جامعیت سے سامنے آ چکا ہے، اعتراضات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارے روایتی علماء اس موقف پر کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک نفاذ شریعت اور اقامت دین کی یہ بحث قرآن مجید کی کن نصوص میں مبنی ہے، اور وہ کیسے غامدی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں؟ سب کچھ زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔